بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم. جس طرح کچھ اور آیات کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا، یہ قرآن کریم کا اخیر کا حصہ اور جسے قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں خاص طور پر اگر ان دو سورتوں پر غور کریں، سورہ والشمس اور سورہ واللیل، تاکہ ہمیں اس سلسلے میں یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں ہمیں کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں. اگرچہ بہت سی باتیں ہیں، لیکن خاص طور پہ ہمارا جو مضمون چل رہا تھا اس اعتبار سے، اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی قسم کھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو منع ہے کہ ہم غیر اللہ کی قسم نہ کھائیں. ہمارے لیے غیر اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا منع ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی، کسی بات کی قسم کھاتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی خاص اس موقع پر اس چیز کی کوئی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. اور پھر آگے قسم کھا کر جو بات بیان فرمائی جا رہی ہے اس کے ساتھ اس کا ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے، اور مفسرین اس کو اپنے اپنے انداز سے واضح کرتے ہیں. بہرحال یہ صورت اگر ہم غور کریں جس میں قد افلح من زکاہا، یہی نفس اور دل کی بات چل رہی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، یہ مختلف جو قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان میں آپس میں اگر ہم غور کریں تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متقابل چیزیں ہیں، سورج اور چاند، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، پھر والنهار اذا جلاها والليل اذا يخشاها، دن اور رات کا ذکر ہے، والسماء وما بناها، آسمان کا ذکر، والارض وما طحاها، زمین کا ذکر. اس کے بعد فرمایا ونفس وما سواها، لیکن اس نفس میں اللہ تعالیٰ نے جو دو متضاد متقابل صفتیں رکھی ہیں، فألهمها فجورها وتقواها، متقابل چیزیں ہو گئیں. ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ جس طرح آسمان اور زمین، سورج اور چاند، دن اور رات متقابل ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ متقابل ہونے کے باوجود ان دونوں کے، یعنی متقابل اشیاء جب ساتھ ملتی ہیں تو ایک مکمل نظام وجود میں آتا ہے. اگر دن کے ساتھ رات نہ ہو تو نظام کامل نہیں ہوگا. ظاہر ہے دن ہی دن رہے، انسان کی طبیعت کے لحاظ سے بھی اس میں بڑا فرق پڑتا ہے. سورج اور چاند دونوں کی ضرورت ہے، دن اور رات دونوں کی ضرورت ہے، آسمان اور زمین دونوں کی ضرورت ہے. یہ ایک مکمل نظام ہے جو متقابل چیزوں سے وجود میں آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو دو متقابل صفتیں رکھی ہیں، فألهمها، الہما، الہما کے معنی یعنی ایسا کہ پتہ بھی نہ چلے اور دل میں کوئی بات آ جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ دیکھو یہ خیر ہے یہ شر ہے. ہدیناہ النجدین کا ذکر جو پیچھے صورت میں آیا تھا، فألهمها فجورها وتقواها، کہ بدکاری، برے اعمال، دیکھو یہ برے ہیں، ان کی برائی بھی ہمارے ذہنوں میں ڈال دی اور بتا دیا کہ یہ برا عمل ہے، کرنا چاہو تو اختیار دیا ہے کہ کر لو لیکن یہ برا عمل ہے، اور تقواها پرہیزگاری، اس کا طریقہ بھی بتا دیا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات وغیرہ کے ذریعے. اب یہ دو متقابل صفتیں جو انسان میں ہیں، جس کے بارے میں آج صبح بھی تعلیم میں آیا تھا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے اس کا جسم اور ایک ہے اس کا روح، اس کی روح. یہ دو چیزوں کے مجموعہ کو کہا جاتا ہے کہ انسان ہے. پھر اس میں ہم مزید ذرا غور کریں، جو علماء نے فرمایا کہ یہ دو چیزوں کا جو مجموعہ ہے، اس طرح کہ جسم اس کی غذا کے لیے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، جسم کی بھی غذا ہوتی ہے اور روح کی بھی غذا ہوتی ہے، اور جسم کی غذا کا تعلق ہے ان چیزوں سے جو زمین سے آتی ہیں. اس لیے کہ انسان یا سبزی وغیرہ اس قسم کی چیز کھائے گا، اگر گوشت کھاتا ہے تو جانور کا گوشت، اس نے بھی وہی غذا چارہ وغیرہ حاصل کیا، تو اس کی اصل جو ہے وہ زمین ہے، مٹی ہے۔ تو انسان جب جسم کی غذا استعمال کرتا ہے جو جس کا تعلق زمین سے ہے، تو وہ انسان کو ایک ضرورت کی حد تک تو استعمال کر لے، لیکن زیادہ استعمال کرنے سے انسان پستی کی طرف جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہم دیکھیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات دیکھیں، نہ کھانے کو وہ کھانے پر ترجیح دیا کرتے تھے، فاقے کو ترجیح دیا کرتے تھے، روزوں کی کثرت تو ان کا عام معمول تھا، لیکن اس کے بعد بھی یا اس سے پہلے بھی جو کھانا ہوتا تھا بہت قلیل مقدار میں کھانا ہوتا تھا۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اگر ہم ابتدائی دیکھیں اس میں بھی وہی آتا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی دور دیکھیں جب فتوحات کی کثرت ہو گئی تھی اور خیبر فتح ہو گیا تھا اور ہر طرف لوگوں میں اب وسعت آنے لگی تھی، لیکن وہی گھر میں فقر اور تنگی کی حالت تھی کہ کئی کئی دن کا فاقہ ہے، کھانا اگر مل رہا ہے تو اچھا کھجور پہ گزارا کر لیا، کبھی اگر مل گئی اچھا ٹھیک ہے چند دنوں کے بعد، یا کبھی مہینے کے بعد گوشت یا روٹی ملتی تھی، کبھی کبھی دو دو مہینے گزر جاتے تھے اور اس کے بعد پھر جا کر کوئی پکی ہوئی چیز ملتی تھی، ورنہ کھجور پہ گزارا ہو جاتا تھا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم دیکھیں، اور وہی چیز ہم گزشتہ انبیاء کی تعلیمات میں بھی اگر دیکھیں وہی ملے گا، خاص طور پہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات دیکھیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ان واقعات کو ہم دیکھیں جب وہ سفر میں جا رہے تھے تو اس وقت کے کیا حالات تھے اور کن چیزوں پر انہوں نے گزارا کیا تھا۔ بہرحال یہ یعنی جسم کی غذا کی جو بات ہے، اور دوسری چیز جہاں تک روح کی غذا کا تعلق ہے، اس کا تعلق اوپر سے ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اوپر سے اس کا تعلق ہے، اور روح کو انسان جتنا غذا زیادہ دیتا ہے اسی قدر انسان کا تعلق اوپر سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہی وہ اصل ہے جس کی بنیاد پر انسان انسان ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکل گئی تو روح کے نکلنے کے بعد اب وہ جسم ہے، اب تو اس کو دفن کر دیا جائے، بڑے سے بڑا ہو یا کوئی بھی شخص ہو، روح نکل گئی تو اب یہ زمین پر نہ رہے، اب اس کو دفن کر دیا جائے۔ یہی حکم ہے، یہی فطرت سلیمہ بھی ہے اور یہی شریعت کا بھی حکم ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ تو اصل گویا روح ہوئی، اور یہی ہے اگر دیکھا جائے کہ جس کو ہم کہتے ہیں موت اور حیات، الذی خلق الموت والحیات، وہ کیا ہے؟ ہم ہمارے دنیاوی نظام کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ موت اور حیات، ورنہ اصل کیا ہے کہ انسان اس عالم سے، عالم ارواح میں جہاں پر تھا، وہاں سے دنیا کے اس جسم میں آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں حیات ہے، وہ تو عارضی طور پر اس کی روح یہاں آئی ہے اور پھر یہاں دنیا میں وقت گزار لیا، گزارنے کے بعد پھر دوبارہ جب منتقل ہو جاتا ہے تو منتقل ہونے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ موت ہے، حالانکہ وہ روح روحی ہے، وہ روح وہاں سے یہاں آ گئی تھی، عالم ارواح سے یہاں آ گئی، اور یہاں آنے کے بعد پھر دوبارہ دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں اس کے اعمال کے لحاظ سے دنیا میں جو وقت گزارا، اس کے اعمال کے لحاظ سے جو ٹھکانہ ہوگا اس جگہ اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ تو روح تو وہی ہے، بس اتنا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حیات ہے، یہ موت ہے، ورنہ یہ جسم کی موت کو ہم موت کہہ رہے ہیں، ورنہ اصل روح تو اس کی جگہ پر ہے، اتنا ہے کہ اس کی جگہ بدل گئی ہے۔ بہرحال تو اصل روح ہوئی، اور اصل جو انبیاء کی تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس روح پہ کام کی ضرورت ہے، اس روح کو غذا دینے کی ضرورت ہے، جس کا گزشتہ دنوں میں تذکرہ چل رہا تھا، وہی اعمال کے اعتبار سے۔ اب اس صورت کو ہم دیکھیں، یہ صورت بھی بڑی عجیب ہے اور علماء نے اس میں بڑی عجیب باتیں بیان فرمائی ہیں، یہ صورت اور اس کے بعد والی صورت، کہ یہ جو تین متقابل چیزیں بیان کی، سورج چاند دن رات اور آسمان و زمین، اور ان متقابل چیزوں کو بیان کر کے یہ ظاہر فرمایا کہ دیکھو ان متقابل چیزوں کے مجموعے سے ایک کامل نظام بنتا ہے، اور یہ چیزیں ضروری ہیں انسان کے جسم کی غذا کے لیے، ظاہر ہے پیداوار وغیرہ کے اگنے کے سے ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے، سورج چاند وغیرہ کے نظام سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، زمین و آسمان کے نظام سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو روح، انسان کے اندر جو روح ہے اور انسان کی جو اصل جو روح ہے، اس کو بھی کسی غذا کی ضرورت ہے۔ تفسیر کے لحاظ سے تو ظاہری الفاظ کے معنی وہی ہیں، لیکن علماء نے اس میں اشارتاً جو باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہری سبق کے طور پر تو یہ بات بیان فرما دی، لیکن ہم غور کریں تو اس میں روحانی اعتبار سے اور روح کے اعتبار سے ہمیں جس غذا کی ضرورت ہے اس طرف اشارہ مل سکتا ہے، کہ علماء کو احادیث میں اگر ہم دیکھیں، علماء کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، کہ عالم جو وارث نبی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں وارث، جو دین کو اس کی اشاعت اور دین کی خدمت اور اپنے طور سے ظاہر عمل بھی کرتا ہو اور دوسروں تک پہنچاتا بھی ہو، تو اس کو مثال دی گئی ہے 14ویں رات کے چاند کے ساتھ۔ اب ان آیتوں کو اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ انسان کو روح کی غذا کے اعتبار سے بھی ضرورت ہوتی ہے نبوت کی، کہ انبیاء کی تعلیمات بھی ہوں، اور انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ وارث نبی جو چاند کی شکل میں ہوگا، اس لیے کہ اس کے جو کچھ روشنی ہوگی وہ سورج سے ہی حاصل کرتا ہے وہ، اسی طرح یہ عالم بھی جو بھی علم حاصل کرے گا وہ نبی ہی کی تعلیمات سے حاصل کرے گا، اپنے طور سے نہیں ہوگا۔ تو چاند سے گویا کہ وارث نبی مراد ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ جس طرح دن ایک مشغولیت کا دن ہوتا ہے، اجتماعیت کا وقت ہوتا ہے، تو انسان کو اپنی روح کی غذا کے لیے کبھی اجتماعیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک نیک ماحول ہو، اس کے ساتھ انسان جڑے، نیک ماحول میں اپنا وقت گزارے، جماعت کی نمازوں کا اہتمام کرے۔ یہ اجتماعیت کی ایک چیزیں ہوتی ہیں جس کو دن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، اور اس کے علاوہ انسان کو یکسوئی اور تنہائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس کو قرآن نے کہا وتبتل الیہ تبتیلا، یکسوئی اور تنہائی کے انسان کو اپنی عبادتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ تعلق باللہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بہرحال ان چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد اب یہ بتایا کہ فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دونوں متقابل صفتیں رکھیں، اور یہی دو متقابل صفتیں جو انسان میں رکھی ہیں، گناہ کی طرف رغبت، گناہ کی خواہش، عبادت نہ کرنے کا دل چاہنا، یہ سب چیزیں جو ہیں جو مساوقات اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے خلاف انسان کو لے جانے والی ہیں، اگر یہ چیز انسان میں نہ ہوتی تو انسان کے لیے وہ ترقی بھی نہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہے۔ انسان کی ترقی وہی، جیسے دنیا کے نظام میں کمال یہ ہے جب متقابل چیزیں آتی ہیں، تو انسان کے اندر بھی کمال یہ اللہ نے رکھا ہے کہ متقابل چیزیں اس میں رکھی ہیں، کہ گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی تو گناہ سے بچنے کے بھی اس کو فضیلت دی گئی۔ اسی طرح اور حدیث میں تو خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور اہمیت سے بیان فرمایا، اور کئی حدیثیں اس مضمون کی ملتی ہیں۔ بہرحال ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر ان سے بیان فرمایا اتق المحارم، روایت تو طویل ہے لیکن یہاں اس خاص حصہ مقصد ہے، کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حالانکہ ہمارے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں جو زیادہ روزے رکھ لے، زیادہ نفل پڑھ لے، زیادہ یعنی دین کے کاموں میں حصہ لے لے، ہم سمجھتے ہیں بڑا عبادت گزار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو گناہوں سے بچنا ہے۔ ہم میں اور فرشتوں میں جو بڑا فرق اللہ نے رکھا ہے، ظاہری عبادت تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ ان میں لا یعصون اللہ ما امرہم، ان میں دوسری صفت ہے ہی نہیں، جو کہہ دیا وہی کریں گے، اس کے خلاف کرنے کی ان کو خواہش ہی نہیں، اور کسی یعنی وہ تھکتے ہی نہیں، ان میں تھکن نہیں، سستی نہیں، غفلت نہیں، کھانے کا تقاضا نہیں، خواہشات نہیں، کوئی چیز نہیں، تو ان کے لیے وہ فضیلت نہیں رکھی۔ ٹھیک ہے ان کے لیے گناہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی نجات تو ہے، لیکن ان کے لیے وہ کمال بھی نہیں رکھا جو انسان میں اللہ تعالیٰ نے کمال رکھا ہے۔ کمال انسان میں جو رکھا ہے وہ یہی دونوں متقابل چیزوں کے ملنے سے۔ خیر یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کمال کی چیز عطا فرمائی کہ دیکھو مقابلہ کرو، نفس میں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، اگر بری چیز ہے اس سے بچنے کے لیے اپنے نفس سے مقابلہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ خیر کی طرف بلانے والے اسباب رکھے، کچھ برائی کی طرف بلانے والے اسباب بھی رکھے، وہی تاکہ متقابل تقابل سے چلتا رہے، یہ مقابلہ اور جنگ انسان کی چلتی رہتی ہے۔ کہ انسان میں ایک طرف تو روح ہے جو خیر کی طرف اس کو ابھارتی ہے، اور اس کے علاوہ فرشتہ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ بھی مقرر کیا جو اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ یہ تو خیر کی طرف بلانے والے اسباب ہو گئے، اور بھی اسباب ہیں، ظاہر ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک ماحول عطا فرمایا، یہ نیکی کا ایک سبب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا فرمایا، لیکن عموماً یہ دو تو ہوتے ہی ہر ایک کے ساتھ، کہ ظاہر ہے ایک تو اس کی روح ہے اور دوسری طرف ایک فرشتہ ہے جو اس کو خیر کی ترغیب دیتا ہے۔ برائی کی طرف لے جانے والے بھی اسباب ہیں، ساتھ ساتھ نفس ہے اور شیطان ہے، نفس اور شیطان، اس کے علاوہ کسی کے لیے اسباب اور بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ دو چیزیں تو ہیں۔ تو تو یہی ہے کہ انسان کے لیے نیکی کی طرف بلانے کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں اور برائی کی طرف لے جانے والے کچھ اسباب بھی ہیں، دونوں میں تقابل ہوگا. اب انسان دیکھتے ہیں کہ انسان کس جانب کو ترجیح دیتا ہے، خیر کی طرف، خیر کی جانب کو ترجیح دیتا ہے یا شر کی جانب کو ترجیح دیتا ہے. یہ ہمیشہ کا مقابلہ انسان کے چلتا رہتا ہے. جب تک دنیا باقی ہے، انسان میں جب تک زندگی باقی ہے، جب تک حیات ہے، یہ تقابل چلتا رہے گا. اور یہی اصل تقابل جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنگ کا جو رکھا ہوا ہے سلسلہ، اعدا عدو کے نفس کے مقابلے میں جو ہمیں جنگ کرنی ہے، یہی ہے جو انسان کو ترقیات تک پہنچاتا ہے. گناہوں سے بچنا انسان کی ترقیات کا ذریعہ ہے، یہی انسان کے لیے ذریعہ کمال ہے. اب آگے سورہ والشمس اسی صورت کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب دیکھو اللہ کی مرضیات کو باقی چیزوں پر مقدم رکھو اور اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر روح کی جو غذا ہے ان کی طرف توجہ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہ رہے تھے تزکیہ، اور جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، جو چار مقاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بیان فرمائے جاتے ہیں، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ان میں دوسری چیز ويزكيهم، کہ تزکیہ میں کیا ہے کہ انسان کے اندر جو کفر و شرک کی دلالت تھی اس سے بھی پاک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو باطنی امراض تھے، کبر تھا اور حسد تھا اور یہ آپس کی دشمنیاں اور عداوت اور دنیا کی محبت، ان چیزوں سے بھی دلوں کو پاک کیا، یہ تزکیہ. تو تزکیہ کا ہم خلاصہ اب کیا نکلا گزشتہ باتوں کو سامنے رکھ کر، کہ انسان اپنے ظاہر کو شریعت کے مطابق بنا لے اور باطن میں جو رذائل ہیں ان سے پاک کر کے اللہ کی مرضیات کے مطابق بنا لے، جس کو مختصر لفظوں میں کہا جاتا ہے تعمیر الظاہر والباطن، کہ ظاہر اور باطن کو شریعت کی اور اللہ کی مرضی کے موافق بنا لینا. کرنے کے کام بھی آگئے، نہ کرنے کے کام بھی آگئے. جو کرنے کی چیزیں ہیں، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ان کو ادا کر رہا ہے. جو بچنے کی چیزیں ہیں، اس میں حرام، مکروہ، خلاف اولا، ان چیزوں سے بچنے کا. تو کرنے نہ کرنے کے کام کا تعلق ظاہر سے بھی ہوگا اور باطن سے بھی ہوگا. باطن میں بھی کچھ صفات ہیں، کچھ چیزیں اختیار کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں چھوڑنے کی ہیں. تو یہ ہو گیا تزکیہ اور تصوف کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں، جس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے تعمیر الظاہر والباطن، کہ ظاہر اور باطن کو اللہ کی مرضیات کے مطابق انسان کر لے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو واقعہ ہے عابطی میں، بڑا اچھا واقعہ بیان کیا گیا ہے. خیر، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب نے سوال کیا تھا، جاتے ہوئے رائے پور جا رہے تھے، رائے پور جاتے ہوئے سوال کیا تھا کہ اچھا میں ایک سوال کر کے جا رہا ہوں، واپسی میں جواب لے لوں گا، واپسی میں آؤں گا تب جواب دے دینا، ابھی تو میں جا رہا ہوں تو بس سوال، تاکہ جواب تیار رکھو، اس لیے میں سوال پیش کر رہا ہوں. سوال کیا ہے کہ یہ تصوف کیا بلا ہے؟ جا رہے تھے رائے پور، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی ہیں، لیکن تصوف سے وہ پوری طرح مناسبت جو اس وقت تک نہیں ہوئی تھی، بعد میں تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا تعلق عطا فرمایا تھا مشائخ سے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑا گہرا تعلق ہو گیا تھا، لیکن شروع سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا وہ جوڑ، مزاج کا جوڑ نہیں بیٹھ رہا تھا. بہرحال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا ایک سوال میں کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ تصوف کیا بلا ہے؟ حضرت شیخ نے فرمایا جب آؤ گے تب آؤ گے، ابھی جواب سن کے چلے جاؤ. جواب تو بالکل تیار تھا. فرمایا کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف کی ابتدا ہے اخلاص نیت، جس کو محدثین پہلی حدیث، عام طور پہ امام بخاری اور دوسرے حضرات بھی پہلی حدیث بیان کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات. فرمایا کہ تصوف کی ابتدا ہے اخلاص نیت، اور اس کی انتہا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اخلاص نیت، ہر چیز میں نیت کو انسان حاضر کرے اور نیت کو خالص کر لے کہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اخلاص نیت ہر چیز میں آ جائے، اور پھر یہ دھیان آہستہ آہستہ انسان کے قائم ہونے لگ جائے گا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس کو حدیث جبرائیل میں بیان فرمایا گیا ان تعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو وہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تصوف کا خلاصہ ہو گیا، یہی تزکیہ ہے جس کو قرآن کریم نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اب آگے ہم دیکھیں اسی صورت میں، تاکہ یہ مضمون پورا ہو جائے، کہ اسی صورت میں ہم دیکھیں کہ کیا تعلق ہے. آگے ہم جب یہ صورت پڑھتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کذبت ثمود بطغواہا، کہاں قوم ثمود کا ذکر آ گیا اچانک سے، کوئی بہت گہرا تعلق ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو شخص تزکیہ کر لیتا ہے اور اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزار لیتا ہے، اس کا حال تو آگے بتاتا ہوں، لیکن جو نہیں کرتا اس کا حال سن لو. ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی تھے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم دونوں کو بتاؤں، اشق الناس رجلین، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت کون لوگ ہیں وہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک احیمر ثمود الذی عقر الناقہ، ایک تو قوم ثمود کا وہ شخص جس کا سرخی مائل اس کا رنگ تھا، تو وہ شخص جو قوم ثمود کا تھا جس نے اونٹنی کو مارا تھا، قوم تنگ آ گئی تھی چونکہ آپ صالح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ اچھا یہ اونٹنی کہاں سے آ گئے، حالانکہ ان کے ہی مطالبے سے کہ معجزہ ظاہر کیجئے، کون سا معجزہ؟ اونٹنی ہمیں دیکھنی ہے کہ اونٹنی پہاڑ سے نکلے اور حاملہ ہو. ٹھیک ہے، اونٹنی ظاہر ہو گئی، تب بھی قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ انہوں نے اپنی اور ذلت محسوس کی کہ اچھا ہم نے مطالبہ کیا تھا، مطالبہ پورا ہو گیا، اب اپنی ذلت محسوس کرنے لگے. خیر تب بھی عذاب نہیں آیا تھا قوم ثمود پر. اس کے بعد ہوا یہ کہ اچھا ٹھیک ہے بس اس کو اب کچھ نہ کرنا، اس اونٹنی کو رہنے دو، ناقۃ اللہ و سقیاہا، اس کو رہنے دو، اس کی پانی کی ایک دن باری اس کی ہوگی، اس لیے کہ وہ اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ اس کے پینے پیتے وقت دوسرے جانور آ کر پانی پینے میں ڈرتے تھے، اور اس کی پانی کی پینے کی مقدار بھی زیادہ تھی، تو باری یہ متعین ہو گئی کہ اچھا ایک دن اس کی پانی پینے کی باری کنویں سے اور ایک دن باقی جانوروں کی باری ہوگی. انہوں نے کہا یہ مستقل پریشانی ہے، اس کو مار ہی دو اونٹنی کو. تو ایک شخص کو تیار کیا، یہ کون تھا جس کو علماء نے فرمایا کہ اس کا وہ جو شخص تھا جس کو قرآن نے اشقاہا کہا ہے، یہ ان لوگوں میں اس قوم میں اس کا درجہ اسی طرح تھا جیسا کہ اہل مکہ میں ابو جہل کا، جیسے سرداری کا مقام ہوتا ہے، یعنی مطاع فی قوم، میں اپنے قوم میں ان کی یعنی اس کو مانا جاتا تھا. تو لوگوں نے اس کو تیار کیا، دیکھو کر لو، اور اس نے بھی کہا ہاں میں کر سکتا ہوں، وہ آگے بڑھا. تو چونکہ قوم پوری راضی تھی اس پر، لیکن کرنے والا یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشقا، اس زمانے کا اشقا تو وہ تھا، اور آئندہ آنے والا اشقا، روایت کا تکملہ کہ آئندہ آنے والا اشقا بتاؤں وہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہوگا جو تجھے مارے گا، سر پہ تلوار مارے گا یہاں تک کہ تیری ڈاڑی تر ہو جائے گی، وہ دوسرا اشقا ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات بیان فرما دی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہی ہونے والا ہے. بہرحال تو یہ اشقا، انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑتا ہے تو پھر وہاں تک پہنچتا ہے کہ اشقا بدترین شخص بن جاتا ہے. یہ تو قوم ثمود کے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا، اور اس کے بعد پھر واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی میں وہی متقابل چیزیں بیان فرما کر پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، جس کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت کیا ہے، یہ صورت الصدیق، سورۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انسانوں میں نبوت کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اگر کوئی حاصل کر سکتا ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام تھا. تو اشقا کو بیان کیا سورہ والشمس میں نہ ماننے والوں کے اعتبار سے، کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، جس کا نام یہ قدار بن سالف بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ اور بھی اس میں تاریخ میں اور بھی الفاظ ان کے ملتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں. بہرحال قدار بن سالف وہ تھا جس نے وہ کام کیا. اور یہاں پر سورہ واللیل میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر انسان اللہ کی مرضیات پر عمل کرے، اور فرمایا کہ دیکھو واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتا، دیکھو تم لوگوں کی کوششیں اور اعمال مختلف ہیں، جو جتنی محنت اور کوشش کرے گا اس کے لحاظ سے درجہ پائے گا، ولکل درجات مما عملوا، ہر ایک کے ان کے اعمال کے موافق درجے ہوں گے آخرت میں. ان سعیکم لشتا، ہر ایک کے درجے اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے اور کوشش کے لحاظ سے ہیں. فاما من اعطى واتقى، پھر اللہ تعالی نے کچھ اصول بیان فرمائے کہ ان اصولوں پر عمل کرو گے تو ترقی پاؤ گے، لیکن اصل میں اگر خلاصہ دیکھیں تو اس میں آگے جا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے. گویا کہ انسان اپنی سعی اور کوشش کے ذریعے سے جو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پا سکتا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا، جن کا تذکرہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے صدیقیت والا مقام تو حاصل کر سکتا ہے، اس سے آگے والا مقام پھر وہ نبوت کا مقام ہے، جس کا ذکر آگے والضحیٰ کے اندر اور علم الشاہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تذکرہ فرمایا گیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہی سبق دیا کہ دیکھو ان سعیکم لشتا، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، اعمال انسان کے مختلف ہیں، اپنی کوشش اور اپنے عمل کے لحاظ سے یعنی کوشش کرتے رہو، محنت کرتے رہو، دنیا صرف سعی اور محنت کی جگہ ہے. ان سعیکم لشتا، لیکن کیا کرنا ہے، کچھ اصول بیان فرما دیے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. تین چیزیں، اَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ایمان کے ساتھ اور دو خاص طور پہ کام بیان فرما دیے. اعطا کہ لوگوں کی بھی ہمدردی، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، مخلوق کے ساتھ ہمدردی، مخلوق کی شفقت، اور واتقا اللہ کی خشیت. دو جو بنیادی اصول تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ، دو بنیادی اصول تھے، اللہ کی عظمت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آ ہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور مخلوق کی ہمدردی، یہ دو صفات جس میں جتنی کامل درجے کی ہوں گی اسی کے بقدر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کرتا رہے گا. یہی ہے ان سعیکم لشتا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یہ شریعت، جنت تک پہنچنے کا راستہ احکام شریعہ پر عمل کرنا، جس کا کل بھی ذکر آیا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو اچھا ٹھیک ہے یہ منزل مقصود آگے رک جانا ہے. دنیا تو عمل ہی کی جگہ ہے کہ انسان کرتا رہے کرتا رہے اور آگے بڑھتا رہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، شریعت کے جو احکام ہیں، اللہ کی مرضیات ہیں، ان پر عمل کرنا ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے اور آسانی سے کرتا چلا جائے گا کرتا چلا جائے گا. کتنے وہ اعمال ہیں جو ہم اگر بچپن سے مثلا دیکھیں، اس اصل میں جنہوں نے بچپن ہی سے دینی ماحول دیکھا ہے تو الحمدللہ، یعنی بچپن ہی سے ایسی چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے کہ ہمیں ان کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. اب جیسے بچے ہیں، ان کو شروع میں فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی ظاہر کہنا پڑتا ہے، عادت کرانی پڑتی ہے. ایک مرتبہ جب عادت ہو گئی تو اس کے بعد، بڑا ہونے کے بعد جب عادت ہو گئی کسی کی، اس کو کہو دیکھو میں تمہیں $100 دیتا ہوں، آج یہ والی نماز چھوڑ دو. آج ہم سے کوئی کہے کہ مغرب کی نماز چھوڑ دو، ہدیہ ملے گا $100. ظاہر ہے کون چھوڑے گا نماز، چھوڑیں گے $100 کے لیے؟ یہ ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو جس طرح فرائض جن کی ہمیں عادت ہو گئی ہے ان کو نہیں چھوڑ سکتے، اسی طرح نوافل اور مستحبات جب ہم ایک مرتبہ عادی ہو جائیں گے پھر کوئی قیمت پہ ہم ان کو چھوڑ نہیں سکیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ جنت تک پہنچنے کا راستہ جو ہے دنیا میں وہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. لیکن اس کے مقابل میں پھر وہی بات کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس کو ضرورت ہی نہیں، بخل کرتا ہے کہ نہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، وَاسْتَغْنَى، نیکی کے کام کے مواقع آئے آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں. اَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، تو اس کے نتیجہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اس کے لیے دوزخ تک پہنچنے کے جو راستہ ہے وہ آسان کر دیں گے. یہ کبھی ہم جو دیکھتے ہیں کہ ایسے گناہ انسان کرتا ہے جو انسانیت ہی کے خلاف ہیں، ایسے ظلم کرتا ہے کہ کسی کو اپنے سامنے جلتا ہوا انسان نہیں دیکھ سکتا لیکن خود جلاتا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فطری طور پر، یعنی فطرتاً جو ہمدردی کا مادہ اور رحمت کا مادہ رکھا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. نتیجہ اس کا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس لیے کہ بخیلا واستغنا وکذب بالحسنہ، جب وہ اس راستے پر چلا ہے تو وہ کام جو عسرہ، جو مشقت والا کام ہے، جو اصل انسان کی فطرت کے خلاف ہے، وہ کام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اتنا آسانی سے وہ لوگوں پر ظلم کرنے لگ جاتا ہے، اتنا آسانی سے لوگوں پر زیادتی کرنے لگ جاتا ہے، طرح طرح کی برائیاں کرنے لگ جاتا ہے، جو عام انسان کو اگر دیکھیں فطرت سلیمہ پر جو انسان ہو وہ اس طرح کے کاموں کو نہیں کر سکتا. تو یہ ہے جس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنیادی طور پر سکھایا ہے کہ دیکھو جن اعمال کی اللہ نے توفیق دی ہے ان پر انسان استقامت کے ساتھ پابند رہے اور ان کا عادی رہے تاکہ وہ باقی رہیں، اور گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتا رہے. یہ تقابل اور جنگ چلتی رہے گی انسان کی موت تک. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کی وفات کے وقت وہ فرما رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، غشی طاری ہو گئی. تو بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے ابھی نہیں؟ کہا کہ شیطان میرے پاس آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ احمد تم مجھ سے نجات پا گئے، مجھ سے بچ گئے. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں، ابھی روح میری باقی ہے، ابھی بھی میں تجھ سے مطمئن نہیں ہوا ہوں، ابھی نہیں، جب تک روح نکل نہیں جاتی ہے تب تک اطمینان نہیں ہے، اس لیے کہ روح نکلنے کے بعد ہی اصل فیصلہ ہوگا کہ پھر کیا ہوتا ہے، ابھی تک تو شیطان دھوکہ دے سکتا ہے. تو یہ تقابل انسان کا موت تک جاری رہتا ہے. ہمارے تعلیم میں بھی وہ ایک مضمون آتا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ کسی بزرگ کا، انہوں نے جو واقعہ بیان کیا بڑا عجیب ہے کہ کس طرح شیطان کے ساتھ ان کا بات چیت ہو رہی ہے اور مقابلہ ہو رہا ہے آخری وقت پہ. تو یہ آخری وقت تک ہماری جنگ شیطان کے ساتھ، نفس و شیطان کے ساتھ چلتی رہتی ہے. بس اتنا ہے، اتنا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو عزم کر کے ایک بات پر، اعمال صالحہ پر جمع لیتا ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے کسی حد تک کہ انشاءاللہ اب شیطان کے مقابلے میں یہ غالب ہی آئے گا اور مغلوب نہیں ہوگا، جس کو قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ. اگرچہ ہم اپنی زندگی میں کوئی اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا نفس مطمئنہ ہے، اب شیطان کے مقابلے میں اس کو خطرہ نہیں، لیکن بہرحال کسی حد تک اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ اب جا کر وہ شیطان کے مکر اور فریب سے بچ جائے گا اور کسی طرح اس کے جال میں نہیں آئے گا. تو یہی ہے جس کو قرآن نے اخیر میں، پہلے تو ایک طرف نفس امارہ کہا، نفس لوامہ کہا، اور اخیر میں جا کر فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ تعالی ہم سب کو وہ نفس مطمئنہ عطا فرمائے اور اعمال صالحہ پر استقامت عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.